نحمده ونصلي على الرسول الكريم. الصلاة والسلام على أبصر المسلمين، الصلاة والسلام على أبصر النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روزے کے احکامات. روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے. صحیح بخاری باب 27. نمبر 2، آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری باب 28. نمبر 3، عمدن کہہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود کہا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سنن ابی داؤد 2380. نمبر 4، اگر کھانے کا نمک چکھنا ضروری ہو تو بوقت ضرورت چکھ سکتے ہیں، جبکہ زبان کی نوک پر رکھ کر چکھا جائے، حلق میں نہ جائے. صحیح بخاری باب 25. نمبر 5، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنا اگر مشکل ہو تو روزے کی قضا کر سکتی ہے، لیکن بعد میں پورا کرے. سنن ابی ابن ماجہ 1669. نمبر 6، سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کریں. روزہ چھوڑ دینا افضل ہے، خاص طور پر گرمی کی شدت اور سفر کی مشقت میں. صحیح بخاری. ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بخاری باب 27. فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. صحیح بخاری 1950. دانت میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے دار کو خوشبو لگانا اور خوشبو سونگھنا جائز ہے. روزے کے مقاصد. مشائخ نے روزے میں 6 امور تحریر فرمایا. روزے کے مقاصد میں 6 امور تحریر فرمایا کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. نمبر 1، نگاہ کی حفاظت. نمبر 2، زبان کی حفاظت. نمبر 3، کان کی حفاظت. نمبر 4، باقی اعضاء بدن کی حفاظت. نمبر 5، حلال غذا. نمبر 6، خوف خدا. نمبر 1، نگاہ کی حفاظت. حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے ان کے اسناد کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کے عقب سے بھی اس کے کپڑوں پر نظر جما کر دیکھا، اس کا روزہ بھی باطل ہو گیا. حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ کے پہاڑ مدینہ سے طائف تک کا علاقہ، اس وقت تہامہ کا پہاڑ کہلاتا تہامہ تک کا علاقہ تھا، مدینہ سے طائف تک کا علاقہ، جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ہوا میں منتشر ہونے والے غبار بنا کر ہوا میں غارت کر دے گا. حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرما دیجئے اور کھول کر بیان فرمائیے، تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تمہاری ہی طرح دین اسلام پر ہوں گے، اور رات کی عبادت میں بھی اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لیتے ہو، یعنی تم لوگ جس طرح قیام لیل کرو گے اسی طرح وہ قیام لیل کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے. حرام کردہ چیزوں کو اب بے شمار ہمارے لوگ، اللہ تعالیٰ معاف کریں. یہ حدیث ہے ہماری سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4366، کتاب الزہد باب 29. اب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو تنہائی میں پائیں گے. آج کل جو ہمارے یہاں سب سے بڑی خباثت شیطان کی صورت میں نکلی ہے وہ یہ ہے کہ تنہائی میں لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو، موبائل وغیرہ کو، اور جو چیزیں، جو تصویریں اللہ تعالیٰ فحاشی کی، ننگی تصویریں، جو کچھ اس میں دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تنہائی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن ان سب کے لیے یہ حدیث جو ہے یہ قابل عبرت ہے. یہ پڑھیں اس کو کہ تنہائی میں بھی ان حرام کردہ اشیاء کو جو اللہ نے حرام کیے ہیں، ہم ان سے بھی تنہائی میں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتے. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. یعنی روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چکل خوری، لف، بکواس وغیرہ نہ کرے۔ غیبت کو تو کچھ لوگ روزہ کاٹنے کا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو کوئی جہالت کی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے، خاص طور پر لڑائی جھگڑا، تمسخر اور غیبت۔ غیبت کرنے سے روزہ زیادہ لگتا ہے۔ حدیث، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھ۔ ترمذی شریف۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ یا تو بھلی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ بخاری و مسلم شریف۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے کسی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، مگر بد اخلاقی اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کچھ خیر نہیں، وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ السلسلہ تو صحیحات اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ حدیث، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز اور سب سے زیادہ خطرناک چیز کسے تصور فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، اسے۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ اگلی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 3، کان کی حفاظت۔ یہ روزوں میں جن چیز کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تفصیل سے بتایا جا رہا ہے ان کو۔ آپ ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کا سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 4، چوتھی چیز، باقی اعضائے بدن، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کو پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، پیٹ کا افطار کے وقت حرام چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ 5ویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا نہ کھائے کہ روزے کا مقصد ختم ہو جائے۔ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ یعنی شہوت اور بہیمیا جانوروں کی طرح کھانا پینا اور سونا کا کام کرنا، اور قوت نورانیہ اور قوت ملکیہ یعنی فرشتوں کی صفت ہر وقت ذکر و عبادت کرنا کا بڑھانا ہے۔ یہ جب بھی ممکن ہے کہ جب کم کھایا جائے، لیکن ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ سحری کے وقت حفظ ما تقدم کے طور پر، اور پھر افطار کے وقت تلافی مافات میں، یعنی جو کمی رہ گئی ہے، اتنی مقدار کھا لیتے ہیں کہ مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اچھی اچھی چیز افطار کے لیے تیار کرتے ہیں، اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو بجائے کمی کے اور زیادتی کر جاتا ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے۔ 6ٹی چیز یہ کہ اپنی عبادات کو کم جانے، اور ہر وقت یہ خوف رکھے کہ معلوم نہیں یہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، خوف خدا، ٹھیک ہے، کیونکہ عمر بھر کی نافرمانیوں کے سامنے یہ بات ہے ہی کیا چیز۔ حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، یہاں تک وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اس شخص کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوگا، یعنی اگر کچھ اس نے کیا نہیں، کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رحمت سے محروم ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ 60 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کمائی کے لیے دی تھی، لیکن اس میں بھی وہ کچھ نہ کر سکا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو میں نے صحت تندرستی روزی میں فراغی اور کشادگی دی، پھر 5 سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے اللہ کے گھر میں، تو ایسا شخص بد قسمت ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، فرائض کے بعد تلاوت قرآن پاک اور تمام وظائف سے بہتر ہیں۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پر روزوں کا مہینہ ہے، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک کا نزول فرمایا۔ قرآن پاک سورۃ دخان آیت نمبر 3, 4, اور 5 میں فرمان الہی ہے، ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال بد کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جس میں تمام حکمت کے حکموں کا حکم کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم رسول بھیجتے ہیں، یہ بھی ہماری طرف سے لوگوں پر مہربانی ہے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے جو 23 یا 27 رمضان المبارک ہے، یعنی 23 یا 27 رمضان المبارک کو سارا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 برس کے عرصے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ جو فرمایا کہ اس رات کو ہر ایک امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات کو ہر ایک جاندار کی موت و حیات اور رزق کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس قدر باقی ہے، اندازہ کر دیا جاتا ہے کہ اس قدر باقی اور اس قدر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں قرآن پڑھا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے آپس میں۔ حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک ہے وہ آدمی جو رات اور دن کے اوقات میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، صالح مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو، نارنگی کی طرح ہیں جس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی، مگر اس نیک مسلمان کی مثال جو قرآن پاک نہیں پڑھتا چھوارے کی سی ہے، جس میں خوشبو نہیں ہوتی مگر ذائقہ اچھا ہوتا ہے، یعنی باطن اچھا ظاہر خراب، اور بد کیسا مسلمان کی مثال جو تلاوت نہ کرتا ہو اندراتن کسی ہے، جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے ذائقہ بھی کڑوا ہوتے ہیں، اور بدعقیدہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہو ایک خوشبودار پھول کی طرح ہوتا ہے، جس کی خوشبو اچھی ہوتی مگر ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ حدیث، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ایک بات یہ ہے کہ بوڑھے کی تعظیم کی جائے، اور ایسے قرآن پاک پڑھنے والے کی تعظیم کی جائے جو نہ تو قرآن پاک کے احکام میں زیادتی کرتا ہے اور نہ بد عمل ہے۔ ابو داؤد۔ حدیث، امام نودی شرح صحیح مسلم آداب جملہ القرآن میں لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ اگر علماء اللہ تعالیٰ کے ولی تسلیم نہ کیا جائیں تو روئے زوین پر اللہ تعالیٰ کو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کے احکام کی اشاعت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عالموں کا مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سا ہے۔ تمام اصحاب و بزرگ دین اشاعت دین کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ہر ایک حکم کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تم نے میرا ایک حکم کسی کے آگے بیان کیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو وہ زمین بھر کے خزانوں سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قیامت کے روز یہ پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان الہی ہے جس کو قرآن پاک کی تلاوت نے میری یاد سے اور مجھ سے اپنی حاجتوں کے مانگنے سے روکے رکھا تو میں تمام مانگنے والوں سے زیادہ اس کی حاجت اور اس کے دل کی مرادوں کو خود بخود پورا کروں گا، یعنی بے مانگے دلی مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت مخلوق پر۔ ترمزی دارمی اور بیہقی کی حدیث ہے یہ حدیث. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بخاری شریف کی حدیث. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مسلم اور بخاری شریف کی حدیث. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم کے قرآن پاک کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے درجے بلند ہوں گے اور بہت سے لوگوں کے پست ہوں گے. مسلم شریف کی حدیث. حدیث حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل نیت پر موقوف ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کیا وہ کچھ نہ سمجھا. حضرت امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا اس نے قرآن پاک کا حق ادا کیا. یعنی اس سے کم 1 سال میں تلاوت کی تو قرآن پاک کا حق بھی ادا نہ ہوا. قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اس کلام کا مطلب ہی نہ جانیں گے تب تک ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمارا معبود جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنا معبود مانا ہے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, ہمارا مقصد زندگی کیا ہے, دنیا بنانے والے نے ہمارے معبود نے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں, وہ کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے, اور وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہمارا معبود ہمیں منع کرتا ہے, کون سے کام جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں, ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, حلال اور حرام میں بھی طیب اور طاہر یعنی پاک اور صاف ستھرا اس میں کیا فرق ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن پاک سے ہی پتہ چلیں گی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے. حضرت علی نے فرمایا اس عبادت میں کچھ بہتری نہیں جس میں سمجھ نہیں, اور اس قرآت میں کوئی بہتری نہیں جس میں فکر نہ ہو. قرآن پاک کو قبلہ روح ہو کر پڑھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کیا کرو. ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کیا کرو یعنی یہ اس پہ نہ سوچا کرو میں نے 4 قرآن پاک پڑھ لیا, میں نے 5 پڑھ لیا, میں نے 10 پڑھ لیا, کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سوچ کر پڑھنا قرآن پاک کی ساری رات قرآن پاک کو ساری رات میں 2 مرتبہ ختم کرنے سے بہتر ہے. دوبارہ سنیے اس کو, زبردست چیز ہے یہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے آپ کو قرآن پاک کے ختموں کی گنتی پر فریفتہ نہ کیا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سوچ کر پڑھنا قرآن پاک کو ساری رات میں 2 بار ختم کرنے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو اب کتنا ضروری ہے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا, ایک آیت کو سوچ کر پڑھنا. اور آیت عذاب پر اچھا تلاوت کو بسم اللہ سے شروع کریں, آیت بشارت پر خوش ہوں دعا کریں, اور آیت عذاب پر خوف کھائیں اور روئیں یا کم از کم افسوس کریں. قرآن پاک وضو سے پڑھنا چاہیے, قرآن پاک کو بے وضو پڑھنا جائز ہے, لیکن قرآن آیات کو ہاتھ نہ لگایا جائے. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بے غسل یعنی صاحب جنابت شخص یا حیض و نفاس والی عورت کو قرآن پاک کا پڑھنا حرام ہے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.